کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ وعلى اطرته وسلالته وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قرآن حكيم فرقان مجيد کی ان آیات بینات میں اولاد یعقوب ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن ان آیات کا فہم مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کے منظر ہی میں ممکن ہوگا. کلام اللہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فیض بار ہوا اور یہود کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا، ثم انتم هؤلاء، تم پھر یہ لوگ ہو، تم پھر ایسے لوگ ہوئے، تقتلون انفسکم، کہ قتل کرنے لگے اپنے ہی لوگوں کو، وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دَيَارِهِمْ، اور نکالنے لگے ایک گروہ کو تم میں سے اپنے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد کرنے لگے گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. ناظرین، اگرچہ اس آیہ کریمہ کا خطاب یہود سے ہے، لیکن اقوام عالم اس آیت سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں، بلکہ قرآن مجید نے قوموں کی سربلندی کے زندہ احکام یہاں صادر فرمائے ہیں جو غور و فکر کا تقاضا کرتے ہیں. ایک ایسی قوم جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلہ میں دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وہ ایک اعلی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں نسلی افتخار کی دولت حاصل ہے. ایسے میں رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زندگی کے زندہ احکام کی طرف بلایا، جس میں معاشرے کی اور سوسائٹی کی زندگی اور جان مضمر ہوتی ہے، اور ان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کے وہ مفاسد جنہوں نے ان کو گمراہی کی راہ ڈالا ان کی نشاندہی کی اور کہا گیا ثم انتم ہاؤلائے پھر تم ایسے لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگے گویا قتل و غارت کو مبغوض جانا گیا اور یہود کی تاریخ میں جو قتل و غارت کی خون چکاں داستانیں تھیں ان کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا اور کہا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّنْ دِيَارِهِمْ اور ایک گروہ کو تو تم ان کے گھروں ہی سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے. یہاں اگر ان آیات کے نزول کا پس منظر ملاحظہ کر لیا جائے تو فہم آیات قدر سہل اور آسان ہو جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ سرزمین مدینہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے بنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا. یہاں یہود نصارہ اور مشرکین یہ سارے ہی لوگ آباد تھے. مشرکین کے دو قبیلے بڑے معروف تھے اوس اور خزرج. یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے اور ان کی قتل و غارت سے پوری بستی کا نظام امن تباہ و برباد ہو چکا تھا. یہود جو اپنے آپ کو علمی مسند کا وارث تصور کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام الہام وحی آسمانی دین کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن مفاد عامہ کے بجائے مفاد نفس کی راہ جس وقت یہ لوگ اپناتے تو ان کے مختلف قبائل اوس اور خزرج کے ساتھی بن جاتے مثلا بنو قینوقا اور بنو قریظہ وغیرہ اور باہمی جنگ ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے اور پھر انہی کے بھائیوں کو ان کے محلوں اور بستیوں سے نکال دیا جاتا. لیکن جس وقت جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑتی تو پھر ان لوگوں کو تورات یاد آ جاتی کہ یہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ وغیرہ کے احکام تورات سے حاصل کرتے. قرآن حکیم فرقان مجید نے ان کے اس اخلاق کی ویران جہت پر گرفت کی اور گرفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو عہد و پیمان تم نے اپنے نبی سے کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے تم سے لیا تھا کیا اس میں یہ بات شامل تھی کہ تم قتل کرو اور قتل کی راہوں پر چلو اور تم اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے ساز باز کر کے نکال دو خصوصاً دوسری اقوام کی خواہش پر یا ان کی ڈکٹیشن پر تم اپنے لوگوں کو نکال لو. قرآن حکیم فرقان مجید نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور پھر تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تعاون اور مدد کی جہت متعین کرنے والا جملہ ہے کہ تم مدد کرنے لگے اپنوں ہی کے خلاف گناہ کے ساتھ خطا اور فسق و فجور کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اگرچہ گرفت تو یہود پر ہے لیکن یہاں قرینہ اخلاق اس آیت سے سیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں نے انسانوں کی مدد کرنی ہوتی ہے. معاشرہ جنم انسانوں کے ساتھ ملنے سے لیتا ہے. اگر انسان انسان کا مددگار ہوگا تو معاشرہ اور سوسائٹی خوشحال ہوگی خوبصورت ہوگی. قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو تم جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اس میں گناہ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، زیادتی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہارا اپنا فعل کہیں زیادتی پر مبنی تو نہیں، تم کہیں اپنے ہاتھ ظلم میں تو آلودہ نہیں کر رہے، یا جس کی مدد کر رہے ہو تمہیں دیکھنا ہوگا کہیں وہ شخص ظالم تو نہیں، کہیں وہ اجتماع ظلم کی راہ تو نہیں چل رہا، کہیں وہ دوسروں کے ساتھ ساز باز کر کے تمہارے روحانی ورثہ کو تو ویران نہیں کر رہا. قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ جملہ عبرت ساز ہے، اخلاق آفرین ہے اور نگاہ کشا ہے اور انقلاب پرور ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اگر ہر شخص ظلم اور زیادتی سے ہاتھ پیچھے کر لے تو انسانی معاشرہ جنت بن جائے اور اس سوسائٹی کا ہر گھر رشک ارم بن جائے اور اللہ رب العالمین کے انعامات برسنے لگ جائیں. تاہم قرآن مجید نے ان کا اخلاق بیان کیا اور ان کے کردار سے پردہ ہٹایا اور کہا اِن یاتوکم اسارا تفادوہم، اگر قیدی پھر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی رہائی کے لیے فدیہ کے احکام تلاش کرنے کے لیے تورات کی ورق گردانی کرتے ہو، تمہیں اس وقت کتاب یاد آتی ہے. اور دراصل اس چھوٹے سے جملے سے تاریخ اس طرف ہے کہ وہ قومیں جو سر بلند ہونا چاہتی ہیں انہیں سہارا اللہ کی مدد میں تلاش کرنا چاہیے اور انہیں کتاب کسی جزوی وقت میں نہیں کھولنی چاہیے، انہیں اپنی زندگی کے کلی باب کتاب کے سامنے کھولنے چاہیے تاکہ کتاب رحمت سے اٹھنے والی ٹھنڈی ہوائیں ان کے لیے تقدیر ساز ثابت ہوں. قرآن مجید نے کہا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کیا کبھی تم نے یہ حکم لازا نہیں کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہی حرام ہے؟ کیا یہ حکم تم نے کتاب میں نہیں پڑھا تھا؟ آگے فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور تم بعض کتاب کی تکفیر کرتے ہو؟ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کتاب کی تم تکفیر کرتے ہو؟ ناظرین، یہاں ایک اور بیماری جو لاشعوری سے یا بعض اوقات شعوری طور پر قوموں میں پھوٹ پڑتی ہے ایک وبا کی طرح، وہ یہ ہے کہ وہ ایک قانون کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس قانون کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کی اتباع اور اطاعت اس وقت کرتے ہیں جس وقت ان کا شخصی مفاد اس کے اندر مضمر ہوتا ہے. وہ قوم، معاشرہ، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی ماننا کبھی نہ ماننا، وہ یا ان کی زندگی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی مصداق ہوتی ہے. قرآن حکیم اس زندگی کی روش میں اصلاح کی دعوت دیتا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، آج امت مسلمہ جن المیہوں سے دو چار ہے ان میں یہود کی تاریخ کا یہ باب ان کے لیے عبرت آفرین ہے کہ وہ اپنی کتاب میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو نہ ماننا اور بعض کو ماننا. دراصل تبعیض و تفریق ہی زلزلہ ہے جس سے قومیں ہل کے رہ جاتی ہیں. دراصل پورے طور پر اتباع، پوری اطاعت، کامل وابستگی اور ایک مکمل ڈیٹرمینیشن جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سائے میں ہو اور رسول کریم علیہ تحیت و صلاح کے ساتھ ہو، یہ ہے وہ درس جو اس آیہ کریمہ کے سر چشموں سے انسان سیکھ سکتا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، وہ آدمی، اب جرائم پورے اس کے ساتھ رکھ لیں، قرآن حکیم نے سزا بتائی ایسے مجرموں کی، لیکن کیسے مجرموں کی؟ جو قتل و غارت کا راستہ اختیار کریں، جو اپنے بھائیوں کے حقوق کو پائمال کریں، جو دوسری قوموں کے ساتھ اپنی قومیت کا سودا کریں، جنہیں اپنے بھائیوں کے بھائی چارے کا احساس نہ ہو لیکن ان کے نزدیک صرف مادی منزل کا حسن مقصد حیات ہو کر رہ جائے، ایسے سارے لوگ، اور پھر وہ لوگ جو تفریق کریں اقام میں، کتاب کے بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، قرآن حکیم کہتا ہے فما جزاء، پس کیا جزا ہو سکتی ہے، من یفعل ذلک منکم، اس شخص کی جو تم میں سے یہ کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی حیاتی میں رسوائی ہے، یعنی وہ آدمی جو ان کری جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اسے دنیا کی زندگی میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اسے بے آبرو ہونا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی وہ رسوائی اور وہ ذلت کیا ہے؟ ایک انسان جس وقت ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے وہ کس طرح بے وقار اور بے آبرو ہو جاتا ہے؟ آئمہ تفسیر نے اس کی بھی نشاندہی کی کہ قوموں کے لیے ان جرائم کے بعد سب سے بڑی رسوائی کا دروازہ یہ کھلتا ہے کہ بڑی قومیں ان قوموں کو اپنے چنگل میں لے لیتی ہیں، اور کبھی دکھائی دینے والی غلامی اور کبھی نہ دکھائی دینے والی غلامی کے پھندے ان کے گلوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ بظاہر اپنے آپ کو زمین کی چھاتی پر آزاد محسوس کرتے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے. بڑی قومیں کووں اور شیلوں کی طرح ان کو دبوچتی نوچتی ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ جملہ کس قدر عبرت ساز ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ رسوا ہوتے ہیں دنیا کی حیاتی میں. دوسری رسوائی جو انسان کو ان کری جرائم کے ارتکاب کے بعد اٹھانا پڑتی ہے وہ شخصی زندگی میں قار مذلت میں گھر جانا ہے. انسان کی شخصیت کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے جس وقت زبان اور دل کے رشتے جدا جدا ہوتے ہیں. انسان کی شخصیت پارا پارا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور جس وقت ضمیر کا چور بن جاتا ہے انسان تو اس انسان کے اندر پھر ایمان کا نور گھر نہیں کر سکتا، پھر اچھی قدریں اس کی روحانیت میں نہیں پل سکتی، ویا شخصی تباہی کی رسوائی ہے جس کی نشاندہی قرآن حکیم فرقان مجید نے اس ٹکڑے میں کی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. اور تیسرا، انسانی معاشروں کے اندر رسوائی. جس وقت ایک ایسی سوسائٹی جس کے سارے اراکین امانت کو چھوڑ دیں، علم کے حقائق تسلیم نہ کریں، تاریخ سے سبق نہ سیکھیں، مکمل طور پر تربیت کے لیے حریم رسالت میں نہ آئیں، اطاعت کے لیے ان کا سفر منزل رسا نہ ہو، ان کی سوچیں جامد ہو جائیں اور ان کے افکار کو زنگ لگ جائے، تو ان افراد سے جو معاشرہ اور سوسائٹی بنے گی وہ معاشرہ انسانی معاشروں میں اپنی قدر اور اپنی عزت کھو دے گا. معاشروں کی عزت انسانی معاشروں کے اندر اس وقت ہوتی ہے جس وقت ان کے اندر دوئی نہ ہو، منافقت نہ ہو، ان کی سوچوں اور ان کے اعمال کے راستے جدا جدا نہ ہوں، وہ امن کے پیغامبر ہوں اور پیغامبر ہوں اور چاہنے والے ہوں، وہ دہشت گرد نہ ہوں، وہ قتل و غارت کی راہ نہ چلیں، لسانی فسادات ان میں نہ پلیں، گروہی تعصبات کا وہ شکار نہ ہوں. یہ آیات ان تمام منفی رجحانات کی تردید کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یعنی دنیا کی رسوائی کے بعد اور دنیا کی ذلت کے بعد قیامت کے دن جو ان کو رسوائی اٹھانی پڑے گی وہ اشد عذاب، یعنی انتہائی سخت عذاب کی صورت میں نمودار ہوگی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جس طرح پھول کی جس پھول کی جان ہوتی ہے اور اس کی روح روح ہوتی ہے اور چراغ کی جان اس کی روشن کرنیں ہوتی ہیں، یہ آیا بینہ اپنے تمام تر اسباق کے ساتھ جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ یہ حسین جملہ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی بے خبر نہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو. اگر یہ احساس پختہ ہو جائے اور یہ عقیدہ محکم ہو جائے کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں، میں جو کچھ سنتا ہوں، میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں، میرے دل کی دھڑکنوں میں جو کوئی اترتا ہے، میری سوچوں اور افکار میں جو کوئی ظاہر ہوتا ہے، میرے قدم جس مرکز کی طرف اٹھتے ہیں، میرے ہاتھوں کے لمس میں جو کچھ آتا ہے، وہ سب میرے اللہ سے، میرے خالق سے، میرے مالک سے مخفی نہیں ہے، تو پھر یہ ہاتھوں کی دنیا، پھر یہ دل کی دھڑکنوں کی دنیا، پھر یہ افکار کی دنیا کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں پڑ سکتی. انسان جس وقت اس عقیدے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے آگاہ ہے، وہ مجھ کو دیکھتا ہے، پھر طرح طرح کی بیماریاں اور فسادات اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں، اس سے بے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی حیاتی آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے. یہاں ایک بات ناظرین ذہن میں رہے کہ اشترا کا لفظ اگرچہ خریدنے کے مفہوم میں مستعمل ہے، لیکن پرانے زمانے میں اشترا یا بیع، یعنی بیچنا یا خریدنا، یہ تبادلہ اشیاء کا مفہوم رکھتا تھا. یعنی کرنسی جو ہے وہ اموال ہوتے تھے، گندم دینا جو لے لینا، اور جو دینا اور گندم لے لینا، گھی دینا اور کھجوریں لے لینا، کھجوریں دینا اور گھی لے لینا، یہ تبادلہ اشیاء دراصل معیار تھا اس اکانومی کا. تو وہ تبادلے کے لیے کبھی اشترا کبھی بیع کے الفاظ استعمال ہو جاتے. تو یہاں اصل میں تبادلہ ہی مانا کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی حیاتی لے لی ہے. یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین نے خوبصورت بنائی ہے، اپنے حسن نظر سے اور اپنے خوبصورت اصولوں کے ساتھ. گویا اگر یہ رسالت کی تعلیمات کی روشنی میں آ جائے تو یہ دنیا بری نہیں ہے. اصل میں برا کام کیا ہے کہ آپ کس کے بدلے میں دنیا لیتے ہیں. اگر آپ نے آخرت کے بدلے میں دنیا لینا پسند کر لیا تو یہ ہے وہ بات جو مذموم ہے، اور قرآن حکیم اس کو مذموم سمجھ رہا ہے. فرمایا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور نہ تخفیف ہوگی ان سے ان کے عذاب میں، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. انسان کا چھٹکارا مصائب سے اور عذاب سے دو ہی راستوں سے ممکن ہے، یا داخل میں کوئی وقوع ہو اور انسان مصیبت سے چھوٹ جائے، یا باہر سے کوئی وسیلہ بن جائے اور مددگار آ جائے اور انسان مصیبت سے نجات حاصل کر لے. ان ہر دو چیزوں کی نفی کی قرآن حکیم نے، اور کہا فلا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان کے داخل میں کوئی ایسا وقوع ہوگا کہ وہ عذاب الہیہ سے چھوٹ جائیں اور تخفیف ہو جائیں، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی خارج میں کوئی ایسا سبب وسیلہ ہوگا کہ جو ان کا مددگار بن جائے اور وہ ان کے کام آئے اور وہ اس مصیبت سے چھوٹ جائے. ناظرین، ان آیات میں قومی زندگی کی سربلندی یا زوال کے لیے جو راستے کتاب مجید نے متعین کیے وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلوص دل سے ان احکام کی تابے داری کریں جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پر نازل کیے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر کسی گروہی تخصیص کے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ان کا ابلاغ کیا. اسی میں ہماری نجات، اسی میں ہماری آبرو، اور اسی میں ہمارے لیے وقار، اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بہتری اور آخرت کی فلاح ہے. اللہ رب العالمین قرآن اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں جو فلاح کے راستے ہیں ان پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے